الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فإن عباد الله عليكم بالدعاء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد میرے شیخ قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ میں نے آج تک جتنی دعائیں مانگی سب کی سب قبول ہوئی میں نے آج تک جتنی دعائیں مانگی سب کی سب قبول ہوئی اور جو قبول نہیں ہوئی وہ میں نے دل سے مانگی نہیں تھی. کیا فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک جتنی دعائیں مانگی سب کی سب قبول ہوئی اور جو قبول نہیں ہوئی وہ میں نے دل سے مانگی نہیں تھی. سبحان اللہ. یہ دعا مانگنا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ او کما قال کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے, ضرورت ہماری ہے, چاہیے ہم کو, لیکن کتنا کرم ہے اس مالک کا کہ مانگنے والے سے خوش ہو رہے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہو رہے ہیں. آج آپ بہت دور بیٹھ گئے ہیں. اچھا دوسرے پویلین میں چلے گئے آپ. تو مانگنے والے سے خوش ہو رہے قضیہ عکس کریں کہ جب نہ مانگنے والے سے ناراض ہو رہے ہیں تو مانگنے والے سے خوش ہو رہے ہیں. کیسے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایها الناس کو خطاب کیا کہ انتم الفقراء الی اللہ کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فقیری کو رجسٹرڈ فرما دیا, ہماری فقیری رجسٹرڈ ہے. لیکن وہ رجسٹری اپنے نام پر رکھی کہ تم دیکھو کسی اور سے نہ مانگنا بلکہ ہم سے مانگنا, ہمارے فقیر ہو. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے رنگون میں, برما میں 1998 میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو حضرات تھے ان میں یہ بندہ بھی تھا. 1998 میں حضرت کا پہلا اور آخری سفر تھا, وہ برما کا ایک ہی سفر فرمایا حضرت نے. اور عالم یہ تھا کہ جب پہلا سفر ہوا حضرت والا کو جو مضمون عشق و محبت اور اللہ تعالی کی عبادت کو والہانہ انداز سے کرنے کا ہے کہ محبت سے عبادت کرو والہانہ انداز سے. تو جب پہلا سفر ہوا تو وہ حضرات ماشاءاللہ بہت محظوظ ہوئے, حضرت کے ایک سفر کی برکت ہوئی ماشاءاللہ, لوگ وہاں سے وقت لگانے کے لیے کراچی خانقاہ میں آنے لگے 40 دن کے لیے. وہاں کے بڑے بڑے علماء, وہاں کے بڑے مفتی اور صلحاء, دوسرے حضرات سب حضرت کے ہاتھ پر داخل سلسلہ بھی, پھر خانقاہ میں وقت لگانے کا سلسلہ شروع کیا اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے کہ وہ حضرات آتے رہتے ہیں. ابھی بھی کچھ دن پہلے آئے ہوئے تھے. تو وہ جو حضرت کا سفر تھا اس کے اندر ایک چیز دیکھی کہ ابھی پہلا سفر تھا, وہ ذرا دور دور تھے. گزشتہ برس اگست کے مہینے میں حضرت والا اپنے میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ سفر ہوا. تو 98 کے بعد 2014 میں 16 برس کے فرق کے بعد, ایک تو 16 برس کا فرق بھی تھا اور دوسرا فرق یہ تھا اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی اور اب ماشاءاللہ شادی شدہ ماں خصوصی بونسوں کے. یہ بھی فرق تھا. تو جو منظر عجیب دیکھا کہ یعنی ان حضرات کا جو والہانہ پن کہ جب حضرت والا دامت برکاتہم حضرت مولانا مظہر صاحب بیعت فرماتے تو لوگ ٹوٹے پڑے ہوتے. تو مجھے بنگلہ دیش یاد آ گیا اور یہاں تک کہ وہ ایک حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو حضرت کی کے ہاتھ طرف بیعت ہو گئے ہیں. تو حضرت جب بیعت فرما رہے تو پورے بازو پر لوگ, اب ہاتھ پر کتنے لوگ ہاتھ رکھے, تو بازو سے لوگوں نے پکڑنا شروع کیا. تو وہ مولانا کو خود دیکھا, مفتی ادریس صاحب ہیں وہاں کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہ یہاں پر خانقاہ میں بھی وقت لگانے 40 دن کے لیے آ چکے ہیں گلشن خانقاہ میں. تو خود ان کو دیکھا کہ وہ, میں چونکہ حضرت کے پچھلی طرف کھڑا ہوا تھا تو دیکھا کہ ان کے وہ خود بھی حضرت کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہو رہے. ایک عجیب والہانہ پن. انہیں مفتی صاحب کی مسجد کے اندر بتایا کہ مرد حضرات جتنے تھے سب بیعت ہوئے, پھر بتایا خواتین بھی تھی. تو تقریباً 2500 کے قریب جو مجمع تھا وہ سب کا سب حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوا. تو ماشاءاللہ یعنی وہ جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے پودا لگایا تھا, نہ صرف یہ کہ اس کی جڑیں ماشاءاللہ بلکہ تناور درخت بنا. حضرت کے خلفاء کے بھی ماشاءاللہ اور 25 سے زیادہ خانقاہیں پورے برما میں کھل گئیں ماشاءاللہ. تو رنگون کے سفر میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ یہ جو چور کے چور کی سزا ہے قطع ید کی, ہاتھ کاٹنے کی, حضرت والا کا عجیب ایک انداز تھا کہ شریعت کو, جیسے میں نے جمعے کو عرض کیا تھا کہ کسی اللہ والے کے ساتھ رہے اور عاشق کے ساتھ رہے تو وہ شریعت کو آپ کو محبت کے رنگ میں دکھائے گا. شریعت کا جام محبت کی مینا میں پلائے گا. اور جب ساقی وہ خود عاشق ہو تو پھر اس کے بعد شریعت کی جام و مینا کا کیا مزہ ہوگا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو قطع ید ہے, ہاتھ کاٹنا, کہ جی چور کے ہاتھ کاٹ دیے, تو فرمایا کہ یہ ہاتھ نہیں کاٹے جاتے, عنوان کا فرق ہے, ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے, بلکہ ہم نے تم کو اپنا فقیر بنایا ہے کہ تم ہمارے فقیر ہو. چونکہ ہم بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتے ہیں تو ہم سارے عالم کے, دونوں جہاں کے حقیقی شاہ ہم ہیں, لہذا ہم نے تم کو اپنے سے مانگنے کے لیے ایک شاہی پیالہ دیا, کیونکہ تم فقیر ہو نا, اور فقیر کو مانگنے کے لیے پیالہ اور کشکول بھی چاہیے, تو ہم نے تم کو شاہی پیالہ دیا. اور فرمایا وہ شاہی پیالہ حضرت نے کر کے دکھایا, فرمایا یہ دیکھو, دونوں ہاتھوں کو دعا کے انداز میں پھیلایا اور کیا بن گیا, شاہی پیالہ. اب شاہ سے مانگا جائے, وہ شاہ دو جہاں, اس شاہ دو جہاں سے مانگا جائے, اور مانگنے کے لیے ہمیں پیالہ بھی دے دیا, کیونکہ فقیر کا کام کشکول کے بغیر نہیں چلتا, پیالے کے بغیر نہیں چلتا, لہذا مانگنے کے لیے ہم کو پیالہ دے دیا. اور فرمایا کہ دیکھو علمی بات ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا انتم الفقراء, یہ جملہ انتم الفقراء یہ جملہ اسمیہ ہے, اور جملہ اسمیہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری فقیری رجسٹرڈ اور ہماری فقیری دائمی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر میرے پاس مال آ گیا اور میں زکات دینے کے قابل ہو گیا, اب زکات دینا مجھ پر فرض ہو گیا, تو میں اللہ تعالی کی فقیری کے دائرے سے نکل گیا, یا میں بادشاہ بن گیا, کروڑوں روپیہ میرے پاس آ گیا, تو میں اللہ تعالی کی فقیری کے دائرے سے نکل گیا, ایسا نہیں ہے. انتم الفقراء, تم سب کے سب ہمارے فقیر ہو, اور تمہاری فقیری دائمی ہے, اگرچہ تم بادشاہ بھی بن جاؤ, اگرچہ کتنا مال و دولت تمہارے پاس آ جائے, لیکن پھر بھی تم ہمارے فقیر ہو. اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک غریب آدمی کچھ مقروض تھا, کھانے کی کچھ تنگی تھی, میاں بیوی پریشان تھے, تو بیوی نے کہا کہ جاؤ دیکھو بادشاہ نیک ہے, رحم دل ہے, نرم دل ہے, جاؤ بادشاہ سے کو اپنی صورت حال بتاؤ اور کچھ اس سے کہو. اس نے کہا اچھا بھائی, مشورہ ہوا, وہ چل پڑا بادشاہ کی طرف, محل پر کی طرف پہنچا تو پتہ چلا کہ بادشاہ بھی مسجد میں ہے. وہ بھی مسجد پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ وہاں پر دعا مانگ رہا ہے, وہ بھی ایک طرف بیٹھ گیا. جب بادشاہ فارغ ہوا, نیک بادشاہ تھا, اس نے اس کو دیکھا تو اس کی شکل سے سمجھ گیا کہ یہ اپنی کسی ضرورت سے آیا ہے. اس نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا, تو کہا کہ بادشاہ سلامت, اپنی بات تو میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے مجھ کو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے تھے. اس بادشاہ نے کہا کہ میں اللہ سے مانگ رہا تھا. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگتے؟ بادشاہ نے کہا بھائی امیر ہو, فقیر ہو, وزیر ہو, بادشاہ ہو, سب اللہ تعالی کے محتاج ہیں, اسی سے مانگتے ہیں. کہا اچھا. بادشاہ نے کہا آپ کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس میرا جو کام تھا وہ ہو گیا. بادشاہ نے کہا ابھی تو تم نے مجھ کو کچھ کہا ہی نہیں, مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں, کیسے تمہارا کام ہو گیا؟ کہا بادشاہ سلامت بات سمجھ میں آ گئی. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو غریب آدمی نے کہا کہ میرا کام یہ ہو گیا کہ جب آپ بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو دنیا بھی دی ہے پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو یہ سبق آپ نے مجھے دے دیا کہ جب بادشاہ اللہ کا محتاج ہے تو میں بھی اسے اللہ سے کیوں نہ مانگوں۔ تو میرے مرشد فرماتے ہیں ایک تو فقیر ہے پھر دوسرا دائمی فقیر ہے۔ اب دائمی فقیر کو پیالہ بھی دائمی چاہیے، اب دنیا کا فقیر ہے وہ اپنے اوقات پر بیٹھتا ہے، مختلف اوقات ہوتے ہیں ان اوقات پر بیٹھتا ہے، ایک آدمی کسی فقیر کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ ارے میں تم کو اس جگہ پر تلاش کر رہا تھا، تم آج یہاں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا ہاں وہ جگہ میں نے اصل میں دے دی ہے۔ کہا اچھا کس کو دے دی ہے؟ کہا وہ اصل میں میری بیٹی کی شادی ہوئی تو وہ جگہ میں نے اس کو جہیز میں دے دی۔ تو اب وہ جو مختصر وقت کے لیے فقیر ہوتا ہے دو گھنٹے چار گھنٹے، لیکن ہم کو اللہ تعالی نے دائمی فقیر بنایا، چوبیس گھنٹے کا فقیر، کیونکہ ہم چوبیس گھنٹے اللہ تعالی کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے پیالہ بھی ایسا رکھا وہ الماری میں بند کر کے رکھتا ہے، کیونکہ فقیر کو بھی اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی میرے پیالے کو بھی نہ چرا کے لے جائے، اس کو بھی ڈر ہے، لیکن اللہ تعالی نے ہم کو دائمی فقیر بنا کر دائمی پیالہ دے دیا کہ جہاں فقیر جائے گا وہیں پیالہ بھی اس کا ساتھ میں جائے گا۔ اب حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے جو بات فرمائی رنگون میں کہ چور کی سزا قطعِ ید، یعنی ہاتھ کا کاٹنا کیوں ہے، فرمایا یہ ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے، عنوان یہ نہیں ہے، بلکہ پیالہ، اس پیالے کی جو شاہی پیالہ تھا، تم نے شاہی پیالے کی توہین کی، جب ہم نے تم کو اپنا فقیر بنایا تھا تو تم نے غیر سے کیوں مانگا، لہذا وہ پیالہ ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے بلکہ پیالہ واپس لیا جا رہا ہے۔ دیکھیے عنوان کا فرق ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو فرمایا کرتے تھے کہ کسی عاشق سے سیکھو کہ شریعت اور دین کیا چیز ہے، کسی عاشق سے سیکھو، کسی عاشق سے پوچھو، تعبیر ہے، تعبیر کا فرق ہے، کیونکہ وہ عاشق ہے تو محبت کی تعبیر کرے گا اور ادب کی تعبیر کرے گا، اس لیے تعبیر کا فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہم فقیر ہیں، فقیر کو پیالہ چاہیے، پیالہ اس کے پاس ہر وقت موجود ہے، رات کو دو بجے آنکھ کھلی، بجلی چلی گئی، کوئی اور بات ہوئی، حضرت فرماتے ہیں دیکھو ہوتا ہی ہوتا تو ہی چاہیے تھا کہ تہجد کا وقت ہے بندہ اللہ سے مانگتا، لیکن ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اٹھتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کم سے کم اتنا کر لو کہ پیالہ بنا کر اللہ سے مانگ لو، وہ اپنی ضرورتیں جس کے لیے منصوبہ بندی اور اپنے فکر اور خیالات کو لگاتے ہو کہ میں کس آدمی سے کب جا کے مانگوں گا، فرمایا اس کے بجائے یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ اس رب العالمین سے کیوں نہیں مانگ لیتے، کیونکہ جو ان سے مانگتا ہے وہ اس کی پردہ پوشی بھی فرماتے ہیں، اور پھر مانگنے پر اجر مستزاد عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور جن دعاؤں کا ظہور دنیا میں نہیں ہوتا قیامت کے دن ان پر اتنا اجر ملے گا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. یعنی بظاہر وہ دعا کہ جو اس دعا کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مانگا ہمیں کچھ نہیں ملا, اس دعا پر بھی اتنا ملے گا سبحان اللہ, کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اس لیے دعا کے مانگنے کا اہتمام کریں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات اور سمجھایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ دیکھو دعا کو کثرت سے مانگا کرو, ایک مرتبہ مانگ کے مت چھوڑو. سنت بھی یہ ہے کہ ایک دعا کو کم از کم تین مرتبہ مانگے, یہ سنت بھی ہے کہ ایک دعا کو کم از کم تین مرتبہ مانگے, اور کتنی مانگے جب تک مل نہ جائے. کثرت دعا, اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ اور سنایا کرتے تھے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, صحیح بخاری شریف کے مؤلف, بچپن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی ضائع ہو گئی تھی, یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالی نے ان کی والدہ ان کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی تھی. اللہ تعالی نے ان کی دعاؤں کا ظہور کس طرح فرمایا, اس کا اثر کس طرح دکھایا قبولیت کا, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم خلیل اللہ, ان کی والدہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ قد رد اللہ بصر ولدی کی بکثرتی دعائی کی, کہ اللہ تعالی نے تیری کثرت دعا کی وجہ سے تیرے لڑکے کی بینائی کو واپس لوٹا دیا. تو دیکھیے یہاں پر بھی کثرت دعا کا ذکر ہے, پھر دعا بنے اور دعا کو کثرت سے مانگے, اتنا مانگے کہ اللہ تعالی کے دریائے رحمت میں جوش آ جائے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانگا اور وہ بھی دل سے نہ مانگا, بار بار مانگے کہ اللہ مجھ کو معاف فرما دیجئے, میری مغفرت فرما دیجئے, میری اصلاح فرما دیجئے, اپنی محبت کو تمام تعلقات ماں سوا کے, اپنی محبت کو تمام تعلقات پر غالب فرما دیجئے, اور جو بھی ضرورت ہے اس ضرورت کو بار بار مانگے. اتنا کہ وہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا, باندھ دیا جاگیر, لیٹسٹ والے موبائل فون, گاڑیاں سب رکھ دی کہ آج جس کو جو چاہیے وہ لے لے, جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا. جو وزارت کا لالچی تھا وہ کرسی پر بھاگا, کسی نے موبائل لے لیا, کسی نے گاڑی لے لی, کسی کو لانڈی باندھی پسند آئی, سب. اور بادشاہ کا جو عاشق غلام تھا جس کا نام ایاز ہے, وہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا. اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی دیکھ لوٹ لگی ہوئی ہے. بادشاہ کی سخاوت میں, سخاوت کے دریا میں جوش ہے, تو بھی کچھ لے لے. وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا, یہاں تک کہ بادشاہ محمود نے, شاہ محمود نے بھی کہا کہ ارے بھائی دیکھو سب کچھ لے رہے, تم بھی کچھ لو. اس نے کہا بہت اچھا. ایاز اٹھا اور گھوم کر بادشاہ کی کرسی کے پیچھے آ کر بادشاہ کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا. شاہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت آپ نے اعلان فرمایا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی، بس آج میں آپ پر ہاتھ رکھتا ہوں آپ میرے ہو جائیے۔ بادشاہ نے کہا اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے وزیر یہ میرے بوٹ پالش کریں گے، کیونکہ ان کو خزانہ کیا ملے گا؟ آپ مل جائیں گے تو سارا خزانہ مجھے مل جائے گا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ آپ میرے ہو جائیں سب کچھ میرا ہو گیا۔ اگر خالق عالم رب العالم مالک عالم ہمیں مل جائے تو سارا عالم ہمیں مل گیا۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کبھی ایسا بھی کر لو کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لو۔ کیا سبحان اللہ، ذوق طلب مختلف، حضرت کا شعر ہے، فرماتے ہیں ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ سبحان اللہ، مالک سے مالک کو لے لو۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کتنے حاجی جاتے ہیں، کتنے پورے عالم میں کتنے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، فرمایا ایسے بھی جلے بھنے دل رکھنے والے عاشق ہیں جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں اور اللہ کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا ان کی قسمت ہے کہ جس کو اللہ تعالی مل جائے سارا عالم ان کو مل گیا۔ تو کثرت دعا یہ دعا میں مطلوب ہے، کثرت سے دعا کریں۔ فقیر تو ہم ہیں، بے بسوں سے مانگیں گے؟ بے بسوں سے مانگیں گے؟ بس والے سے کیوں نہ مانگیں، طاقت والے سے کیوں نہ مانگیں، جو عطا فرمانا جانتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کی قدرت میں ہے، جو مالک بھی ہے جس کی قدرت میں بھی ہے، اور جہاں مانگیں گے وہاں پہنچا دے گا، عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت کا عجیب جملہ ہے، فرماتے تھے اللہ تعالی کے عطا فرمانے میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالی کے عطا فرمانے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ کمی اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ تعالی عطا نہیں فرمائیں گے، ماں ہم مانگتے نہیں ہیں۔ دعا ہم کیسے کرتے ہیں؟ نہ دعا کے مستحبات کا خیال، نہ دعا کی سنتوں کا خیال۔ اس لیے فرمایا دعا درد سے مانگے، توجہ سے مانگے۔ اب آپ تصور کریں ایک آدمی آپ سے پیاسا ہے، آپ سے بات کرے، شاید موبائل نکالے اور موبائل میں یوں کھلتا رہے، اچھا میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا یہ مخلص نہیں ہے مانگنے میں، بات کو کہنے میں مخلص نہیں ہے۔ لہذا دعا مانگ رہے ہیں پنکھوں کی گن رہے ہیں، امام دعا مانگ رہے ہیں تو امام کو دیکھ رہے ہیں، توجہ ڈال رہے اس پر کہ جلدی دعا کو ختم کرے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ اسے دعا کو مانگ۔ اور رہی بات یہ اشکال، یہ سوال کہ جی میں بہت گناہگار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ میں بہت گناہگار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب جواب دیا، سبحان اللہ، فرمایا کہ دیکھو شیطان نے دعا مانگی، شیطان کی دعا قبول ہوئی، ہوئی نا، اس نے کیا دعا مانگی؟ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے مہلت دے دیجئے میرے رب، یوم بعثت تک کا، قیامت تک کا وقت مانگا، اور وہ بھی کیا مانگا؟ بہکانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی قبول کی۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے یہ بات فرمائی کہ اگر شیطان اس وقت انورنی کے بجائے انظر الیہ کہہ دیتا کہ ایک نگاہ کرم مجھ پر بھی ڈال دیجئے. عاجزی دکھاتا کہہ دیتا کہ ایک نگاہ کرم مجھ پر بھی ڈال دیجئے, فرمایا تو اس کا بھی کام ہو جاتا. تو شیطان نے دعا مانگی, اللہ تعالی نے اس کی دعا کو بھی قبول فرمایا. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تم شیطان جیسے تو نہیں ہو نا, جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو سکتی. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, کہتا ہے ارے میاں تو کیا تمہارا منہ ہے, تمہاری کہاں دعا قبول ہوگی. ایسا نہیں ہے, قبول ہوگی دعا, ہم مانگیں تو صحیح. وہ مایوس کرنا چاہتا ہے. اور پھر یہ نہیں ایک مرتبہ دعا مانگے ایسا نہیں, مانگتا رہے. اور پھر ساتھ میں دعاؤں کی سنتوں کا اہتمام بھی کرے. دعا کی سنت کیا ہے؟ پانچ سنتوں کا دھیان رکھے. نمبر ایک, یب ستو یدئی خدا صدری, اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے پھیلائے. اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے پھیلائے اور ہاتھوں کو کندھے سے نیچے رکھے. یہ سنت طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھ سامنے ہو. اور نحو السما, یہ دوسری سنت ہے کہ آسمان, یہ ہتھیلی کا ہاتھوں کا رخ وہ آسمان کی طرف ہو. علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ کہ ہمارا قبلہ تو یہ کعبہ شریف ہے لیکن دعا کا قبلہ آسمان ہے. لئن السماء قبلۃ الدعاء, اس لیے اس کو آسمان کی طرف رکھے. دو باتیں ہوگی نا, دو سنتیں, پہلے سینے کے سامنے, نمبر دو کہ ہتھیلی کا رخ آسمانوں کی طرف ہو اور ہاتھ کندھے سے نیچے ہو, اوپر نہ ہو. نمبر تین, وبینہما فرجۃ قلیلہ, دونوں ہاتھوں کے درمیان فرجہ قلیلہ یعنی تھوڑا سا فاصلہ ہو, ہاتھ آپس میں ملے ہوئے نہ ہو بلکہ تھوڑا سا فاصلہ ہو. اس طریقے سے فاصلہ پتا چلے گیا, ایسے یہ تھوڑا سا فاصلہ. حضرت تعالیٰ اس کو یوں سمجھایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ دیکھو اگر تربوز پکڑنا ہو تو کیسے پکڑیں گے, بڑا تربوز ہے بھاری ہے, دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے نا تربوز, کیسے پکڑیں گے, تھوڑا سا فاصلہ آ جائے گا نا. وہ فرمایا ایسے ہی ہاتھ رکھو. سبحان اللہ, دیکھیں سمجھانے کے لیے کتنا آسان طریقہ کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان بینہما فرجۃ قلیلہ, تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو. اور نمبر چار کہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں. لہذا دعا کے اندر عاجزی بھی ہو, الحا, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ اپنے رب سے مانگو. کیا فرمایا؟ رب سے مانگو. سبحان اللہ, لیکن کیسے؟ تضرع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اور زاری کے ساتھ. اور اس میں اپنی حیات بھی عاجزی کی بنائے اور خفیہ چپکے چپکے ہو. اسی لیے کہا کہ یہ جو آمین ہے نا, جب ہم نماز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ میں امام جب پڑھتا ہے تو ولوالین جب کہتا ہے تو سنت ہے کہ آمین کہے. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یا اللہ اس کو قبول. آمین اس معنی میں کہ آمین خود دعا ہے. لہذا اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی سنت یہ ہے کہ اس دعا کو بھی آہستہ مانگے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک عالم فرماتے ہیں, ایک عجیب ہے, نماز میں ہم حنفی ہوتے ہیں اور جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو پھر غیر مقلد بن جاتے ہیں. اب زور زور سے آمین بولتے ہیں. لہذا آہستہ آواز میں آمین کہیں. لیکن آمین کو بھی دیکھ لے کہنا کا ہے, ٹھیک ہے؟ بعض لوگ کیا ہے کہ دل نہیں ہوتا, دل کہیں اور ہے, بس امام دعا مانگ رہا ہے, عالم دعا مانگ رہا ہے, بس وہ آمین کہے جا رہے ہیں. کیا اللہ ہم بہت پریشان ہیں. آمین. یا اللہ ہم گناہگار ہیں. آمین. ارے بھائی یہ تھوڑی کہ امام نے جہاں سانس توڑا دعا مانگنے لگا, جہاں سانس ہوگا بس آمین. اس لیے دعا میں توجہ ہو. یہ جو مل کے دعا مانگی جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کبھی کبھی اس کا بھی اہتمام ہو. البتہ وہ جو رمضان شریف میں تاک راتوں میں جو رات کے 3-4 بجے دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی لائٹ بند کر کے, اس پر ہمارے حضرات کو کچھ تھوڑا سا تردد ہے, اشکال ہے کہ اس میں ایک تو تضرع نہیں ہوتا, لائٹ بند کر دی اب جو ہے وہ رونے کا ڈھنگ بجایا, ایک نے رونے کی آواز نکالی سب نے رونا شروع کر دیا. اب وہ سب تو یہ طریقہ اس مقصد کے لیے جمع کرنے کو منع کیا. ہاں نماز کے بعد دعا ہے, یہ مانگنا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اور ہمارے حضرات نے اس کو اس طرح جمع کیا کہ آہستہ آواز میں مانگو, اور امام نے شروع کیا. ٹھیک ہے اگر آپ امام کے ساتھ شروع کرتے کوئی نہیں, امام اپنی مانگے آپ اپنی دعا مانگتے رہے, اور جب امام نے دعا قبول کر دعا ختم کر لی تو ضروری نہیں کہ آپ دعا ختم کر دیں, آپ اور دیر تک مانگے تو امام کی ضرورت پوری ہو گئی, اس نے اپنی دعا مانگ لی. پھر اس کے ذہن میں ظاہر بات ہے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ دعا مختصر مانگوں تاکہ لوگ محبوس نہ ہو جائیں, اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر میں نے لمبی دعا مانگی تو لوگ دعا مانگیں گے یا اللہ امام چھوٹی دعا مانگے, پھر تو لوگ یہ دعا مانگیں گے نا, اس لیے وہ مختصر دعا مانگتا ہے. باقی اگر کسی مقتدی کو کوئی ضرورت ہے حاجت ہے مانگا ہے وہ بیٹھے مانگتا رہے, عصر کی نماز سے مغرب تک مانگتا رہے, اس کو کوئی. تو اس اجتماعی دعا کی یہ صورت کہ ہر آدمی اپنی دعا مانگتا رہے بہت اچھا, اس کو منع نہیں کیا. آہستہ آواز میں سب مانگ رہے, اور اجتماعی دعا کی یہ صورت کہ لائٹ بند کرو اور اس کے بعد بس ایک نے آواز نکالی اور سب نے بس شروع, تو اس کو اس خفیہ اور پھر ایک دکھاوے کی وجہ سے ہمارے حضرات نے منع کیا. بہرحال تو دعا ہو تضرع کے ساتھ اور آہستہ. بعض حضرات کو ایک بات یہ دیکھی گئی کہ وہ جب دعا میں ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ہاتھ آپس میں ملتے آتے ہیں, ایسے جیسے کسی سے معافی ہم لوگ مانگتے ہیں تو آپس میں ہاتھ مل جاتے ہیں, پھر اس طریقے سے وہ دعا مانگتے ہیں. تو دیکھیں اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے, نمبر ایک بات کہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے, کیونکہ سنت کا طریقہ یہ ہے ہاتھ کھلے ہوئے اور آسمان کی طرف اس کا رخ ہو. تو سنت کے ہوتے ہوئے اور خلاف سنت اس لیے کہیں گے کہ ہندو اپنے بتوں کے سامنے ایسے مانگتا ہے, یہ ہندو کا طریقہ ہے نا کہ معافی والی صورت ہوتی ہے وہ ہندو اپنے بتوں کے سامنے ایسے مانگتا ہے, اور مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ عطا فرمایا, یہ سنت کا طریقہ ہے اور اس طریقے سے یہ ثابت نہیں. لذا اس لیے یہ تشبہ بالحنود ہے, ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے, اور تشبہ بالکفار کو منع کیا گیا, خصوصاً جبکہ مسلمانوں میں کوئی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ موجود بھی ہو. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم مسلمان کرتا شلوار پہنتے ہیں, ہندوؤں نے بھی پہننا شروع کر دیا, انگریز نے بھی پہننا شروع کر دیا تو ان سے تشبہ آ گئی, یہ تشبہ نہیں کہلائے گی. کہ یہ مسلمان کا طریقہ ہے. وہ بھی کرتے ہیں بہت اچھا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ ظاہر کی برکت سے باطن بھی عطا کر دے. لہذا وہ تشبہ کو اختیار کرنا جبکہ اس کے مقابلے میں سنت موجود ہے, تو اس تشبہ بالکفار کو منع کیا جائے گا کہ ان کفار کے ساتھ مشابہت مت اختیار کرو, کہ جو اپنے بتوں کے سامنے, ہندو اپنے بت کے سامنے معافی کی طرح دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر معافی کی طرح وہ مانگتا ہے. لہذا دعا ایسے نہ مانگی جائے معافی کی طرح, بلکہ دعا میں ہاتھ کھلے رکھے جائیں اور پیالے کی طرح, اور اللہ سے سوال کریں. تو چار سنتیں ہو گئی نا ہاتھ رکھنے کی. پانچویں یہ, یمسحو بیدیہ وجہہ, کہ جب دعا مانگ لے تو دعا مانگنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مل لے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ ایک فال اور شگون ہے, نیک فال لینے کی اجازت ہے, نیک فال لے سکتے ہیں. اور نیک فال اور نیک شگون یہ ہے کہ اللہ ہم نے آپ سے مانگا, آپ نے ہم کو عطا فرما دیا, ہم نے اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. سبحان اللہ, یہ ہو گیا نیک فال اور نیک شگون. یہ دعا تو پا ایک سنت کہ دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھے, نمبر دو ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو, نمبر تین ہاتھ ملے ہوئے نہ ہو بلکہ تھوڑا سا فاصلہ ہو, اور نمبر چار کے دعا کا دل سے مانگے, توجہ سے مانگے, الہا ہو, زاری ہو. اگر رونے والوں کی شکل بنا لے تو ماشاءاللہ, بنا کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. لہذا اللہ کے سامنے عاجزی شکل بھی بنا لے, اگرچہ اس میں تصنع ہو, بناوٹ ہو, اس نقل کو بھی اختیار کرے. اور نمبر پانچ, جب دعا مانگ لے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پر پھیر لے, یمسح مسح جیسے پھیر لینا. یہ دعا کی سنتیں ہو گئی, پانچ سنتیں نا, اس طریقے سے دعا مانگے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدعاء ينفع مما نزل, کہ دعا فائدہ پہنچاتی ہے اس مصیبت, یعنی فائدہ پہنچانے سے مراد دور کرتی ہے اس مصیبت کو, مما نزل جو نازل ہو چکی, اور وہ مما لم ينزل, اور وہ مصیبت جو ابھی نازل تو نہیں ہوئی, نازل ہونے والی ہے. تو دعا کی برکت سے ایسی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں, بلکہ کبھی دعا کے قبول اور ظہور کے, دعا کے قبول کے ظہور کے مختلف صورتیں ہیں. نمبر ایک صورت تو یہ ہے کہ جو دعا مانگی اس کا ظہور ایسے ہوا جو مانگا تھا وہ مل گیا. بیائنی یا فوراً وہ مل گیا, اور فوراً کبھی ایسا ہے کہ وہ ملتا تو ہے لیکن اس کا ظہور ذرا دیر سے ہوتا ہے. جیسے بچے نے کہا کہ ابا مجھے موٹر سائیکل دلا دو, اب باپ کو پتا ہے جوان گرم خون ہے, یہ ونیاں مارے گا. اور موٹر سائیکل کی زگ زیگ بنائے گا, باپ نے نہیں دیا ہے, دلائی وہ دعا وہ موٹر سائیکل. ہاں وہ کہتا ہے ایک سال گزر گیا, دو سال گزر گئے, کہتا ہے دیکھو میرا باپ تو ظالم ہے, لگتا ہے ستیلا ہے. اوریجنل نہیں لگ رہا, کہ میرے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے. حماقت اور بے وقوفی سے عجیب عجیب خیال پکاتا ہے. تو باپ نے نہیں دیا, پھر دو سال تین سال کے بعد ایک دن آیا تو گھر میں گاڑی کھڑی کی, گھڑی کیا کس کی ہے؟ بیٹے کہا بیٹا یہ لے تیرے لیے ہے. تو مانگا, قبول تو ہو گیا تھا, باپ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کو گاڑی دلاؤں گا, لیکن وہ ایک وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ ابھی نہیں فلاں وقت پہ دلاؤں گا. مثلاً وہ اللہ تعالی سے کسی کی شادی کہتا ہے اللہ میاں شادی لگا دیجئے تاکہ میں دعا کر میں تاکہ مال دے دیجئے تاکہ میں شادی کر لوں, تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کو مال نہیں دیتے, اس کو کوشش ہوتی ہے شادی لگ جاتی ہے, عین شادی کے زمانے میں اس کو مال مل جاتا. اب اس کے ساتھ کیوں پتا ہے, پہلے دے دیں گے تو یہ جا کے موبائل خرید لے گا اور جناب کھانے چلا جائے گا, یہاں وہاں پیسہ لٹا دے گا, اب شادی کا کرنے کا وقت آئے گا پیسہ نہیں ہوگا. تو باپ روک لیتا ہے. تو اسی طرح سے ربا بھی نہیں دیتے کبھی, پتا ہے بے وقوف ہے نا, ادھر کا ادھر لٹا دے گا, اس لیے نہیں دیتے. یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے. اور کبھی کبھی بندے کو دیتے ہیں لیکن پہلے اس کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں مال دینے سے پہلے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا, کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک انگریز کا ایک ملازم تھا, اس کا پرائز بانڈ نکل آیا 5 لاکھ روپیہ. یاد رکھنا یہ پرائز بانڈ یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. کہ 10,000 پر 10 لاکھ نکل آئے یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے پرائز بانڈ. تو اب اس انگریز نے سوچا یہ غریب آدمی ہے, اگر اس کو پتا چل گیا کہ 5 لاکھ نکلا ہے اس کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا, خوشی سے مر جائے گا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ وہ بعض غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ہوشیار ہوتے ہیں. اس نے اس ملازم کو بلایا اور بہت پٹائی لگائی اس کی, بلکہ ہماری کراچی کی زبان میں کہتے ہیں بڑی کٹاس لگائی. اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور ہسپتال میں داخل ہو گیا زخموں سے چور چور. جب اس کو ہوش آیا اب وہ انگریز ملنے کو گیا, اب وہ اس نے جا کر پوچھا کیا حال ہے, ویل تم کیسا ہے؟ اس نے کہا اچھا بھائی میرا مالک تو ہے. اس نے کہا مر رہا ہوں تکلیف. تب انگریز نے اس کو کہا کہ مبارک ہو تمہارا 5 لاکھ کا انعام نکل آیا, جائز نہیں ہے, لیکن ایک واقعے سے ایک بات سمجھانا مقصود ہے, اس بات پر نظر رکھے. تو وہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت ہی مریل پھس پھسی آواز میں کہا اب کیا فائدہ. تو اب اس کے اندر تھا, اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے اندر عاجزی بھی پیدا کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ اولیاء اللہ کی صحبت رکھی کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو تاکہ ان کی صحبت سے تربیت ہو, تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو, پھر جب اس کو نسبت کی دولت ملے گی تو اس کا خیال بھی رکھے گا اور اپنے کو بڑا نہیں سمجھے گا. اور شیخ کی صحبت سے چونکہ محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ دولت ملنے کے بعد بھی نسبت ملنے کے بعد بھی شیخ کو اپنا محسن سمجھے گا. کہ یہ میرا مربی ہے, یہ میرا شیخ ہے, اس نے میرا کیسی تربیت, میری بیوقوفیوں کو، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کیسے اس کی حماقت کی باتیں کرتا ہے، حماقت و بیوقوفی کے کام کرتا ہے، لیکن باپ ماں شفقت اور محبت کی جیسے اس کو برداشت کرتے ہیں. فرمایا اسی طریقے سے شیخ وہ مربی بیوقوفی حماقت کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن وہ شیخ کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ اسے بھی نسبت عطا فرما دیتا ہے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دروازے سے عطا فرمایا، میرا شیخ میرا مربی میرا محسن ہے. اس لیے جو بچہ ہوتا ہے نا شروع میں تو اسے ابا ابا آتا ہے، جب 10-11 سال کے بعد ہوتے نا تو پھر اس کے آتا ہے کہ بس میرے باپ کو میرے پیچھے پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اور جب بچہ کمانے لگتا ہے تو باپ کہتا ہے لا ساری پیسہ ادھر رکھ، تو کہتا ہے کہ اس جیسا لالچی آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، کہ محنت میں کروں کماؤں میں سارا لے جائے. کہتا ہے اس جیسا میں نے لالچی آدمی پوری دنیا میں نہیں دیکھا جو میری کمائی پر ایسے قبضہ کر لے. پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، 2-4 بچے ہوتے ہیں، اب اس کی عمر 40 سے زیادہ 50 سال ہو جاتی ہے، تب وہ سوچتا ہے کہ میرے باپ جیسا عظیم انسان کوئی نہیں تھا کہ جس نے ہماری کتنی حماقت اور بیوقوفیوں کو برداشت کیا. تب اس کو سمجھ میں آتا ہے، جب اپنی اولاد ہوتی ہے نا تب اس کو سمجھ میں آتا ہے، او ہو کہ یہ کیا تھا جس کو ہم لالچی سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں، وہ تو ہمارے مال کی حفاظت کر رہا تھا، ہماری حماقت اور بیوقوفیوں سے کی وجہ سے جو ہم مال کو ضائع کر دیتے وہ اس کو بچا رہا تھا. تو عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرماتے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونے دیتے، لیکن ظہور کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، کہ پتہ ہے اس کو مل جائے گا یہ پاگل ہو جائے گا. اس لیے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو عقل مند باپ ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں جو عقل مند باپ ہوتا تھا وہ اپنے بیٹے کے لیے زیادہ خوبصورت بہو نہیں لاتے تھے، بیوی اس کی زیادہ خوبصورت نہیں لاتے تھے. آج کل تو عجیب ہے، لڑکا اپنے منہ سے کہتا ہے اماں چاند جیسی لانا، بے شرم کہیں کا. یعنی اپنے منہ سے کہتا ہے کہ چاند کا ٹکڑا اور چاند جیسی حسینوں لانا، بے شرمی کا زمانہ ہے نا، دیدوں کا پانی ختم ہو گیا ہے، شرم و حیا نہیں ہے. اور حضرت فرماتے کہ پہلے زمانے میں یہ نہیں کہ بس شکل کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھے کہ دین ہو، خاندان ہو، دین ہو. یہ تیری شکل دیکھے بس پاگل بن گئے. اور کہہ رہے کہ یہ جو ہماری بیوی مثل گڑیا کے ہے. پھر جب کچھ دن گزرتا ہے نا اور وہ اس ڈال کا جب ڈیل ڈال بگڑتا ہے، تو اب وہ گڑیا جو پہلے تھی، جو شکر کی گڑیا اور پڑیا لگ رہی تھی، اب بس گڑیا لگتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ظہور کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جو دعا مانگی ہوتی ہے اس دعا کے قبول کا ظہور اس طرح فرماتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں آیا کہ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، کوئی مصیبت اس پر آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بھی دعا کی قبول کا ظہور ہے، وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں. اور بعض مرتبہ وہ ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ موٹر سائیکل مانگی تھی گاڑی مل گئی، آگ لینے گئے تھے پیغمبری مل گئی. سبحان اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نا، اذ رأى نارن فقال لأهلی، کہ آگ لاتے ہیں چلو، آگ دیکھی لے کے آتے ہیں کہ چلو کام آئے گی، ضرورت ہے، انی آنستو نارا. اب وہاں گئے تو اللہ تعالی نے خطاب فرمایا، سبحان اللہ. تو ظہور دعا کا ذرا کبھی مختلف بھی ہوتا ہے. تو دعا کا فائدہ یہ ہے کہ دعا مصیبت کو دور کرتی ہے. جب کوئی مصیبت آ جائے بجائے اس کے کہ عاملین کے پیچھے بھاگے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ کام عاملین کے پاس جانے سے نہیں, کاملین کے پاس جانے سے ہوگا. سب سے پہلے بھاگ رہے ہیں, عامل صاحب چیک کرنا مجھے ذرا. بازو کا عجیب حساب ہے, فون کر کے کہتے ہیں ذرا چیک کرنا, میں گاڑی لینے لگا ہوں ذرا چیک کرنا, میں کاروبار کروں ذرا چیک کرنا, میں فلاں سفر پہ جا رہا ہوں ذرا چیک کرنا. عجیب ہے, ان کے بھی ریٹ مقرر ہے, ان کو ایسے الو کے پٹھے کہاں سے ملیں گے جو بس نوٹ پہ نوٹ لٹائے جا رہے ہیں. ایسے بیوقوف تو چاہیے ان کو, اور کیا چاہیے. ارے اللہ سے مانگے, دعائیں مانگے کہ اللہ اس مصیبت کو دور فرما. میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ جادو نہیں ہوتا, بری نظر نہیں لگتی, ایسا نہیں ہے, اس کا منکر نہیں ہوں میں. لیکن وہ پیٹو قسم کے عامل جنہوں نے اپنا دھندا ہی مخلوق کو بیوقوف بنانے پر لگایا ہوا ہے, اندھادھند اس کے چکر میں بس دین کے کام میں صدقہ نہیں دیتے, اس پہ لٹائے جا رہے ہیں بس. وہ صدقہ بھی نکلواتے تو اپنی مرضی کا, بھائی دین کے کسی کام میں لگائے, اللہ کے راستے میں دے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, علماء پر, دین والوں پر خرچ کرے. وہ اپنی مرضی جگہ خرچ کرواتا ہے اپنی مرضی کی. پھر مرغیاں منگواتا ہے, زعفران, اونٹ کی لکڑی اور خاص والا مشک, نافے والا. کہا سر جو آپ نے شرائط مانگی تھی وہ تو مل نہیں رہا. کہا کیسے ملے گا, سارا تو میرے پاس ہے. کہا اچھا تمہاری خاطر پیسہ دے دو اتنے کا ہے, ہم خود ارینج کر لیں گے. ان کو پیسہ دیتے ہوئے شرم وہ نہیں, لیکن دین کے کاموں میں پیسہ لگاتے ہوئے وہاں لاکھوں لٹا دیتے ہیں جناب. لوگ عاملین کو لاکھوں لوگ مال آتا ہے اتنے مسئلے سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ارے صدقہ دے, اللہ کے راستے میں دے, کتنی اس کی برکتیں ہوتی ہیں. کراچی کے کیسے حالات گزرے جن لوگوں نے صدقے کا اہتمام رکھا, اللہ تعالی نے پرچی سے محفوظ رکھا ان کو. اگر دھمکی آئے بھی صدقہ دے دو, اللہ پہ بھروسہ رکھو. ایسا ہوا, اللہ نے حفاظت فرمائی. مجھ سے کسی نے پوچھا تمہیں کراچی میں ڈر نہیں لگتا, حالات ایسے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 41 سال سے زیادہ گزار دی, اب تو 40 ہو گئے, اب تو ویسے قبروں کے ایک دن قریب آ گئے. کیا زندگی جب گزار دی, الحمدللہ اللہ نے اتنے عافیت سے رکھا, ہر چیزیں ہر نعمتیں. پھر دین سیکھنے کی نعمت, سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ شیخ عطا فرمایا, الحمدللہ. اب زندگی کے تھوڑے سے دن باقی رہے, اب کراچی چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو دعا مانگے, دعا مانگے, مصیبت ہے دعا مانگے. میں اور کہہ دیا, میں یہ نہیں کہتا کہ جادو نہیں ہوتا, ہوتا ہے, بری نظر لگتی ہے, دم کرے. ارے میاں بیماری ہے, سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کے دم کرے, اللہ والوں سے دم کرا لے. ایسے عاملین ہیں جو کہ محبت سے کام کرتے ہیں, مطلب لالچ نہیں کرتے, ان سے رجوع کر لے. لیکن دعا کو نہ چھوڑے ساتھ میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مما نزل کو یہ دعا نفع پہنچائے گی. کیا مطلب, اس کو دور کرے گی. فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالدُّعَا لُزُوم, فرمایا کہ دیکھو اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو. علی لزوم کے لیے آتا ہے, لازم کر لو, یعنی اور لزوم سے مراد یہاں کثرت بھی ہے, کثرت سے دعا مانگو. یہ مانگنے کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے, اور ہماری فقیری ہے اس دعا کے, اس فقیری کے لیے دعا لازم, لازم و ملزوم ہے نا بھائی. فقیری کے لیے دعا لازم و ملزوم کی طرح ہے, فقیر اور دعا لازم اور ملزوم. لیکن دین ضرور مانگے, اخلاق, گناہوں کی معافی, اللہ کی محبت, یہ ضرور مانگے. مال بھی مانگے, گاڑی بھی مانگے, بنگلہ بھی مانگے, مکان بھی مانگے, جو مانگ لے, حلال چیزوں کو مانگے, لیکن ساتھ اللہ کی محبت ضرور مانگے. کیونکہ میرے پیارے دوستو, یہ سب چیزیں جو فنا ہو جائیں گی, آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابی و بارک وسلم. یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, اپنی محبت عطا فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت بے حساب فرما دیجئے, تقوی والی زندگی عطا فرما, ہمارے دین کو کامل فرما دیجئے, ہماری دنیا کی ضروریات کو پورا فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے, ہماری حاجت کی حاجت روائی فرما دیجئے, ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیجئے, ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بڑوں کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے دوست احباب میں, یا اللہ جن کی جو حاجتیں, ضرورتیں, مشکلات اور بیماریاں ہیں, اپنے کرم سے ان کو دور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ان کو دور فرما دیجئے. ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی, آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. علم کی نعمت عطا فرما. یا اللہ علم کی نعمت عطا فرما. یا اللہ علم کی نعمت عطا فرما. علم پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما. اخلاص عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, درد دل عطا فرما, جملہ اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے دوست احباب کو, سارے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کو استحکام عطا فرما, دینی استحکام عطا فرما, معاشی استحکام عطا فرما, امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیجئے. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے, انفرادی بھی غلطیوں کو معاف فرما, اجتماعی غلطیوں کو بھی معاف فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. اپنی دوستی عطا فرما دیجئے, اپنی محبت عطا فرما دیجئے, اپنی محبت کے اعمال عطا فرما, محبت کو نقصان پہنچانے والے اعمال یعنی گناہوں سے حفاظت نصیب فرما. نسبت ولایت صدیقیت عطا فرما, نسبت منتہا ولایت صدیقیت عطا فرما, نسبت منتہا ولایت صدیقیت عطا فرما. یا اللہ اپنا کرم فرما, اپنا رحم فرما, اپنا فضل خاص فرما, اپنے فضل کو, اپنے رحم کو, اپنے کرم کو ہم سب پر عام فرما, تام فرما, تمام فرما دیجئے. ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے. ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اور یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنی 100% اپنی فرما برداروں والی زندگی عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين. برحمتك يا ارحم الراحمين.